السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیصلہ عوام کا میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. علی حیدر میرا نام ہے. ناظرین، بقول شاعر، تجھ میں حور و طہور رہتے ہیں، ہم نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر اے جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. آج کا پروگرام ہم نے جس طرح سے ترتیب دینے کی کوشش کی ہے، اس میں یہ پہلو ہم نے خاص رکھا ہے، چونکہ آج کے اس بڑے دن کے حوالے سے، 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک مناسبت، ایک گلہ عقیدت بھی ہم نشاور کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم اسمائے حسنہ پر عمل نہ کر پائے اور آج اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا گریبان اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. ناظرین، جب سرکار کی آمد ہوتی ہے، جب وہ اعلان نبوت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کس طرح سے عرب کے قبائل ایک دوسرے کی جانوں کے دشمن تھے، اور بعد میں جب سرکار ان کو تعلیم کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، تو کیسے شیر و شکر ہو جاتے ہیں، انصار مہاجر بھائی بھائی بن جاتے ہیں. وہ قبیلے جو صدیوں کی دشمنیاں پال رہے تھے، وہ دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں. اس کے بعد اب ہم دیکھتے ہیں تو امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. اور بڑی عجیب بات ہے کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، صرف کافر ہیں جہاں ہم مسلمانوں کو مسلمان سمجھتے ہیں، اور سازشیں بھی ہوتی رہتی ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے ناظرین، کافی وسیع ہے. اس کے تناظر میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو ملکی حالات یا ہم جن حالات میں اس وقت پہنچ چکے ہیں، آخر اس کی وجوہات کیا ہیں، کیا وجہ بنی کہ ہم سرکار دو عالم کی سنت پر، ان کے احکامات پر عمل نہیں کر پائے. جناب انیق احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. انیق احمد صاحب، بہت شکریہ، کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وسیم بادامی صاحب میں ہی ہیں، ان سے بھی ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے. اور مذہبی اسکالر اور عالم دین جناب امین شہیدی صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا. امین شہیدی صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کچھ دیر میں ہمیں جاوید غامدی صاحب بھی جوائن کر لیں گے. میں انیق صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں، اور میرا پہلا سوال بھی یہی ہے کہ ایک ایسی تعلیم دینے والا شخص جس کا اسوہ حسنہ، جن کی سنت، جن کے احکامات آج ہمارے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ نہج کہ ایک دوسرے کا گریبان ہم پکڑے ہوئے ہیں. اور سب سے اس میں جو بری اور سب سے حزیمت والی بات وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے کے درپے ہیں ہم.
جی ہاں، یہ بہت افسوسناک بات ہے. جتنا اس کا ارنج کیا جائے وہ کم ہے. آج کا دن بہت اہم دن اس حوالے سے، پھر آپ نے جو آغاز کلام کیا اس حوالے سے، ہم کس رسول کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے تعلق سے فرمایا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. سب کے لیے رحمت ہیں آپ، مردوں کے لیے رحمت، آپ عورتوں کے لیے رحمت، آپ غلاموں کے لیے رحمت، آپ قیدیوں کے لیے رحمت، آپ غیر مسلموں کے لیے رحمت، آپ دشمنان دین کے لیے رحمت. جب قیدی آتے تھے تو ان کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا تھا؟ آپ نے آغاز ایک شعر سے کیا، تو میں بھی ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے کہ جو زمانے ابھی نہیں آئے آپ ان کے لیے بھی رحمت ہیں. بات ذرا سی بس اتنی ہے کہ قرآن کریم جو اصول بیان کر رہا ہے، جو طریقہ بیان کر رہا ہے، اگر ہم اس پر عمل نہیں کریں گے تو جو حالات اور واقعات اور جو نقشہ آپ نے بیان کیا اور بالکل بجا بیان کیا، ایسا ہی رہے گا. قرآن کریم کیا فرماتا ہے، میں دو تین چار باتیں بس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ، آپ کا اسوہ تمام جہانوں کے لیے، کل انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے روشن مثال ہے، کوئی دوسرا اسوہ نہیں. قرآن کریم میں ایک اور اسوہ کو کہا جاتا ہے اسوہ، اور وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ، اس پر گفتگو پھر کسی اور وقت ہم کریں گے، لیکن قرآن کریم یہ دو اسوہ بیان کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان سے محبت کرے، یعنی یہ محبوب خدا بننا چاہتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ آپ کی اتباع کریں، اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، قرآن کریم فرما رہا ہے. اب آپ کے سوال کی طرف آ جاتے ہیں، زمینی حقائق کیا ہیں؟ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی یہ تو بنا کردار کا غازی بن نہ سکا. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون, قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. مسئلہ یہ کہ گفتار اور کردار, قول اور فعل دونوں میں ہم آہنگی دین چاہتا ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انتم العلون ان کنتم مومنین, تم ہی کامیاب رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو. اللہ تعالی کی سنت تبدیل نہیں ہوتی, قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو اسوہ اور جو آج کا دن, آج خاص دن, آج عید کا دن, آج وہ دن کہ جس دن وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, خواتین و حضرات یہ وہ دن ہے کہ جس دن, بلکہ اقبال کے الفاظ میں, میں اقبال کو یہاں کوٹ کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد عہد قدیم کا خاتمہ اور عہد جدید کا آغاز ہے. عہد قدیم کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے, عہد جدید کا آغاز کیسے ہوتا ہے,
ہمیں غامدی صاحب نے بھی, انیک صاحب جی جی میں اس طرف بالکل آتا ہوں. اور خیر یہ وہ گفتگو ہے, اس کو ہم اگر کوزے میں بند کرنا چاہیں تو کبھی شاید کر بھی نہ پائے, کیونکہ ایک تو شان رسالت اتنی بڑی ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے ہم پہ کرم فرمایا ہے اس کے تو ہم شمار کر ہی نہیں سکتے. غامدی صاحب بہت شکریہ آپ نے جناب ہمیں وقت دیا. ہم جہاں پہ فضائل رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کر رہے ہیں, وہاں پر ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ اتنا بڑا جو ہے وہ ہمارے پاس نمونہ کامل ہے, اس کے باوجود بھی آج در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اور یہاں پر حد اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں, اور وہ ہر غیر اسلامی کام کر رہے ہیں اسلام سے منسوب کر کے, سنت رسول سے منسوب کر کے. غامدی صاحب تک آواز پہنچی میری؟
جی میں سن رہا ہوں آپ کو.
میرا سر سوال جو آپ نے اگر غالباً سنا ہوگا کہ ہم ہر اس کام کو, ہر اس غیر اسلامی فعل کو آج کل جو ہم دور دیکھ رہے ہیں اس کو منسوب کیا جا رہا ہے سنت رسول سے, اسلام سے. جیسے کہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جس طرح ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کو بھی بعض لوگ احادیث رسول سے منسوب کر دیتے ہیں, واقعات ایسے بیان کرتے ہیں جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان معاملات میں اجازت شامل ہو. تو آخر کس نہج پہ پہنچ چکے ہیں؟ زمانہ قدیم سے رسالت امام نے ہم کو نکالا, ہم پھر زمانہ قدیم میں جانے کی کوششوں میں لگے ہوئے.
ہماری بدقسمتی ہے, ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, آپ کی سنت اور آپ کے لائے ہوئے دین کو کبھی سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی. آپ دیکھ لیجئے, ہم مسلمانوں کا عام طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو بہت شوق سے قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں, لیکن وہ قرآن ناظرہ ہوتا ہے, یعنی عربی زبان کے الفاظ صحیح مخارج کے ساتھ بچے پڑھنا سیکھ لیتے ہیں. اس میں کیا لکھا ہوا ہے, کیا پیغام دیا گیا ہے, کیا ہدایت دی گئی ہے, وہ ہم برخور اعتنائی نہیں سمجھتے. قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرے گا کہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پشت ڈال دیا. اگر آپ مطلب معنی کے لحاظ سے دیکھیں تو اس جرم کا ارتکاب ہم میں سے ہر شخص کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر پڑھا ہے, اللہ کے پیغمبر کے ارشادات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبر آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب, یہ بابرکت کتاب ہم نے نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس کو عقل والے سمجھیں. اگر ہم قرآن مجید کو اس طرح پس پشت ڈال دیں گے, تعلیمات کا صحیح فہم حاصل نہیں کریں گے, اپنی قوم کی تربیت نہیں کریں گے, اس کا یہی نتیجہ نکلے گا کہ کوئی شخص کسی چیز کو سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کو کوئی معنی پہنا دے گا, کوئی کسی چیز کو پکڑے گا اور اپنی نافہمی سے اس کو لوگوں کے لیے ایک حادثہ بنا دے گا. یہ ہماری کوتاہی ہے. دین سمجھنے کی چیز ہے, اگر ہم اس کو سمجھ کر
جی حامد صاحب میں معذرت کے ساتھ اگر قطع کلامی کروں میں اگر قطع کلامی کروں بریک کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے، بات تھوڑی سطحی سی کروں گا، شاید کچھ کو عجیب بھی لگے، لیکن اگر قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، قرآن کے میسج کو سمجھنے کی بات ہے، تو اس زبان کے بیریئر کو قائم رکھنا کیا ضروری ہے؟ کہ یہ ضروری ہوگا کہ پہلے عربی سمجھی جائے تو قرآن سمجھا جائے؟ یہ بھی تو کر سکتا کیا جا سکتا ہے کہ جو کم فہم ذہن ہیں، مجھ جیسے چھوٹے ذہنوں والے جو لوگ ہیں، ان کے لیے ان کی زبان میں اگر اس پہ کچھ کام کیا جاتا، جو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں اب تک اتنا کام نہیں ہوا، اگر مقامی زبانوں میں تراجم ہوتے موجود تو شاید مزید آسانی ہوتی.
اس وقت دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ موجود ہے. آپ کی اردو زبان میں اگر میں گنوانا شروع کروں تو شاید 100 سے زیادہ ترجمے ہو چکے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. زندگی میں ایک مرتبہ بھی کوئی شخص یہ کوشش نہیں کرتا کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ لے، یہ دیکھے اس میں کیا لکھا ہوا ہے، اور اگر وہاں کوئی اس طرح کی چیز اس کو نظر آئے تو اس کو کسی صاحب علم سے اچھی طرح سمجھ لے. یہ کوئی زیادہ بڑی چیز نہیں ہے. قرآن مجید ایک مختصر سی کتاب ہے، 500-600 صفحات کی کتاب. زندگی میں کتنا وقت دینا پڑے گا کہ جس میں ایک مرتبہ کم سے کم انسان اس کو پڑھ لے؟ بہت اچھے ترجمے قرآن مجید کے ہماری زبان میں ہو چکے ہیں، انگریزی زبان میں ہو چکے ہیں، دنیا کی ساری زبانوں میں ہو چکے
ہیں. غمدی صاحب، قرآن آسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے، لیکن یہاں پر ہم کچھ حد تک یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قصور ان کا بھی رہا جو قرآن جانتے تھے لیکن غالباً اس کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پائے، عوام تک پہنچا نہیں پائے. اور آپ جیسے علماء ہیں، دیگر علماء ہیں جو کہ جانتے ہیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ بڑے ہی سطحی لوکل لیول پر بھی ایسے ہم لوگ دیکھتے ہیں جو قرآن کا فہم ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں لیکن گمراہ کر جاتے ہیں عوام کو.
اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر یا معاشرے کی سطح پر ہم نے دین کے اچھے علماء پیدا کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. ہمارا یہ بڑا حادثہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے ہاں اچھے ڈاکٹر پیدا نہیں ہو رہے، یا اچھے انجینئر پیدا نہیں ہو رہے، یا اچھے سائنسدان پیدا نہیں ہو رہے، تو شاید معاشرہ فوراً بیدار ہو کر کھڑا ہو جائے گا. لیکن دین کے اچھے عالم بھی پیدا ہونے چاہیے جو فرقہ بندیوں سے بالا تر ہوں، جو اپنے آپ کو علم اور تحقیق کے لیے وقف کر سکیں، جن کا مزاج تحقیقی مزاج ہو، جو چیزوں کو ان کے اندر اتر کر سمجھتے ہوں، جو کسی تعصب کو اس کے درمیان میں نہ لائیں. اس طرح کے لوگ ہم نے کتنے پیدا کیے ہیں. ہمارے ہاں تو فرقہ بندیوں کے اندر جکڑے ہوئے مدرسے ہیں جس میں 5-7 سال کے بچوں کو بھیج دیا جاتا ہے. ان کے ذہن بھی بند ہو جاتے ہیں، ان کی فکر بھی محدود ہو جاتی ہے. وہ ایک خاص فرقے، خاص گروہ، خاص مسلک کی تعلیم پا کے نکلتے ہیں.
بالکل،
ان سے آپ کیا توقع کر سکتے؟
بالکل ٹھیک ہے غامدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور ہمارے جو دیگر معزز مہمان بھی ہیں، بریک لیں گے. جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو علامہ امین شہیدی صاحب سے بھی گفتگو کریں گے، وسیم بادامی صاحب سے بھی جو ہے وہ ان کی رائے سلسلے میں جانیں گے. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کم سے کم ان وجوہات کا جو ہے وہ تعین ضرور کیا جا سکے جس کی وجہ سے آج ہم در در کی ٹھوکریں کھانے پہ، میں اگر بات کروں مجموعی طور پر امت مسلمہ کی، تو در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں. بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب امین شہیدی صاحب، میں بریک میں یہ سوچ رہا تھا کہ پہلے تو اسوہ حسنہ پر بات کی جائے آپ سے، لیکن ایک سوال اور ذہن میں آیا جب میں اپنے ملکی حالات کی طرف نظر دوڑاتا ہوں. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام ایسے عناصر جو اس ملک میں دہشت پھیلا رہے ہیں، جنہوں نے افراتفری مچا رکھی ہے، جب وہ تاویلیں پیش کرتے ہیں تو وہ سنت رسول کی طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، وہ حدیث سناتے ہیں ہمیں. ابھی حال ہی میں جو پشاور کا ایک حملہ ہوتا ہے، اس میں ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ حملہ کرنے والے نے ایک ایسی حدیث کا سہارا لیا، کچھ ایسے واقعات کا سہارا لیا. میں کچھ کوئی نہیں ہوتا کسی بھی ایسی حدیث یا واقعے کو جھٹلانے والا، کیونکہ مجھے حدیث کا اس طرح سے علم تو ہے نہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اپنے برے کاموں کی بھی ہم دلیلیں اور تعویلیں ڈھونڈ لیتے ہیں اسلام میں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں پوری امت مسلمہ کو آج کے اس عظیم دن کے حوالے سے مبارکباد پیش کروں گا. چونکہ بہرحال یہ وہ دن ہے، یا یہ وہ راتیں ہیں، یہ وہ ایام ہیں جو عالم بشریت کے لیے نجات کا پیغام لے کر آئے، اور عالم انسانیت کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے ہیں یہ ایام. اور اس میں رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک سے جو فیض عام انسانوں کو ملا ہے اس کی برکت سے مغفرت کے دروازے کھل گئے ہیں, رحمت کے دروازے کھل گئے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کو رحمت دو عالم قرار دیا اور یہ کہا کہ ان کو اپنے لیے نمونے عمل قرار دو. اب دیکھیے قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم, اللہ کے رسول محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ اشداء علی الکفار, کفار کے مقابلے میں یعنی اللہ کی دشمن قوتوں کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے, فولاد ہے, سخت ہے اور آپس میں انتہائی رحیم و کریم ہے, رحماء بینہم. یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے رسول کریم کے منصب کے حوالے سے بھی اور ان لوگوں کے حوالے سے بھی جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. جو رسول اللہ کے ساتھ کھڑے تھے وہ صرف وہ نہیں ہیں جو عصر رسالت میں تھے بلکہ قرآن کا حکم تا قیام قیامت ہے. لہذا جو بھی رسول کریم کے احکام کے ساتھ کھڑا ہوگا
وہ ان کے ساتھ کھڑا,
جو بھی رسول کریم کے دین کے ساتھ کھڑا ہوگا وہ گویا رسول کریم کے ساتھ کھڑا ہے. اب اس آیت کی روشنی میں, یہ کوئی حدیث نہیں ہے جس کو آپ اس کی سندوں میں جا کے جانچ پڑتال کریں کہ آیا یہ درست بھی ہے نہیں ہے, سند کیا ہے فلان فلان, بلکہ یہ قرآن کی صریح آیت ہے. آج اگر امت مسلمہ کے اندر, جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا, دیگر آپ کے شرکاء نے بھی اس حوالے سے اشارہ کیا کہ اگر ایک دوسرے کی تکفیر جاری ہے, ایک دوسرے کو کافر قرار دیے جانے پر تلے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے ہیں اور پھر جب بے گناہ بچوں کو مارا جاتا ہے جو مسلمان بچے ہیں, توحید کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے بچے ہیں, اور ان کو مارنے کے بعد ایک شقی القلب آتا ہے, رسول کریم کی ایک حدیث سے استشہاد کرتا ہے, استنباط کرتا ہے اور کہتا ہے رسول کریم نے بھی ایسے بچوں کو جن کے ناف کے اوپر بال اگ آئے تھے ان کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے اور یہ سنت رسول کے عین مطابق ہے, تو یہ صریحاً قرآن کی بھی مخالفت ہے, رسول کریم کی سیرت کی بھی مخالفت ہے, بلکہ روح دین کی مخالفت ہے. روح دین کیا ہے؟ روح دین انسان کو حیوان سے جدا کرنا ہے. روح دین یہ ہے کہ انسانوں کے اندر موجود فطرت کو اس فطرت سلیم کی طرف لایا جائے جس کے نتیجے میں ایک انسان جب معاشرے میں قدم رکھے تو اس کے اقدامات, اس کے حرکات, اس کے اقوال بتائیں کہ یہ انسان ہے حیوان نہیں ہے. اس کے مقابلے میں حیوانیت کسی ضابطے کی پابند نہیں ہے. جو کچھ آج پاکستان کے اندر ہو رہا ہے وہ اسلام کے لبادے میں حیوانیت اور درندگی کی انتہا ہے جس کا کسی طرح تعلق اسلام سے.
اس کا میں ایک بریف سا آنسر جو ہے وہ غامدی صاحب سے لو, پھر میں وسیم بادامی کے ساتھ پڑھتا ہوں, آگے بڑھتا ہوں. غامدی صاحب, یہی پوائنٹ میں آپ کی طرف تھرو کرتا ہوں کہ کس طرح سے اسلام کے لبادے میں جو ہے وہ کچھ لوگ اپنے مذموم ارادوں کو آگے بڑھا رہے ہیں.
یہ تو ہم برسوں سے دیکھ رہے ہیں, وہ جب بھی کوئی اس طرح کا اقدام کرتے ہیں تو کسی روایت کو, کسی آیت کو اس کے صحیح محل سے ہٹا کے پیش کر دیتے ہیں. ان کے لیے ہدایت کی دعائی کی جا سکتی ہے, لیکن ہمیں اپنی قوم کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے تاکہ اس طرح کی چیزیں اس کے لیے گمراہی کا باعث نہ بنے. اگر اس طرح کی کوئی روایت سامنے آئے یا کوئی آیت سامنے آئے تو علماء کا کام یہ ہے کہ وہ فوراً میدان میں آئے اور لوگوں کو اس کا صحیح پس منظر بتائے, اس کے صحیح مدعا سے آگاہ کرے. آپ اپنی قوم کی تربیت کر کے ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
بے شک بے شک. اچھا یہاں پہ میں آپ کو صرف اتنا روکوں گا, غامدی صاحب, کہ جس واقعے کو کوٹ کیا گیا پشاور واقعے کے بعد, جس واقعے کو کوٹ کیا گیا جس میں تاویل ڈھونڈی گئی اس افسوسناک واقعے کو جسٹیفائی کرنے کی, کیا واقعی ایسا کچھ واقعہ ہوا ہے تاریخ میں؟
دوسری بات یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ پڑھیے, اس کو تاریخ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ نے وہاں آ کر وہاں کے لوگوں کے ساتھ کچھ معاہدات کیے, ان میں یہود بھی تھے, ان سے بھی معاہدہ کیا گیا. یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے ان معاہدات کو توڑا, جنہوں نے سلطنت کے خلاف ایک بڑی چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی تھی, بغاوت کا ارتکاب کیا. انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں غزوہ احزاب میں 25,000 کے قریب لوگوں کو چڑھا لانے کے جرم کا ارتکاب کیا. انہوں نے قتل تک کی سازشیں کی. یہ جنگی مجرم تھے, ان مجرموں کے خلاف اقدام کیا گیا, ان کا گراؤ کر کے, محاصرہ کر کے ان کے اوپر حجت تمام کر دی گئی اور ان پر واضح کیا گیا کہ انہوں نے کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے. یہاں تک کہ یہ سرنڈر کر کے خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ اب جو سزا بھی آپ دیں یہ اس کو قبول کریں گے. تب ان کی فرمائش پر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا گیا اور انہوں نے تورات کے مطابق فیصلہ کیا اور اس پوری قوم کے لڑنے والے مردوں کو سزا دی گئی. یہ ساری بات ہے.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے, چلیں آپ نے اس کو
آپ خود دیکھیے کہ ان بچوں نے کس جرم کا ارتکاب کیا تھا, وہ کس قوم کے افراد تھے, انہوں نے کیا کوئی غداری کی تھی, انہوں نے بغاوت کی تھی, وہ معصوم بچے تھے. یہ تو بدقسمت لوگ ہیں کہ جو اس طرح کی چیزیں پیش کر کے اپنے جرائم پر پردہ ڈالنے اور ہیلا کرنے کی کوشش کر.
ٹھیک ہے, چلے آپ نے کلیئر کیا اس بات کو. وسیم بادامی صاحب, میں آپ سے سوال اس طرح سے تو نہیں کروں گا, لیکن چونکہ آپ نے تمام کی باتیں سنی ہیں اور آج کا یہ مبارک دن اور جس طرح سے ہماری سچویشن ہے ملک کی اور یہ جو ایک خاص پوائنٹ ابھی ڈسکس ہوا ہے, کچھ اس پر روشنی ڈالیے گا.
جی بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ اصل جو منصب ہے اس حوالے سے علمی گفتگو کرنے کا, وہ یا علماء کرام کا ہے یا انیق احمد صاحب جیسی صاحب مطالعہ شخصیات کا ہے. ہم تو ایک بالکل طفل مکتب کی حیثیت سے جو کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. جب ہی آپ یہ بات کر رہے تھے مجھے یاد آ رہا تھا یہیں کراچی میں, زیادہ دور نہ جائیے, مسجد حیدری میں دھماکہ ہوا. میں حیران ہو گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنا سر کہاں جا کے ماروں. جب میں نے ان نمازیوں سے پوچھا, کافی لوگ شہید ہو گئے اور کیا زبردست, اس میں بھی چونکہ آج کا دن اس حوالے سے میرا خیال ہے اہم اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے بھی, اور ماشاءاللہ کئی ایسی محافل ہو رہی ہیں. کل میں خود ایسے ایک محفل کا حصہ تھا کہ جہاں پر شیعہ سنی ہندو کرسچن سب موجود تھے. یہ اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ ایک بہت چھوٹا طبقہ ہے. اس تکفیری گروہ پر ہم لان تان تو کرتے ہیں اور کرتے رہنا چاہیے, لیکن ایک بڑا چھوٹا طبقہ ہے, ورنہ بطور مجموعی اچھی اتحاد کی یگانگت کی فضا ہے. مسجد حیدری میں بھی جب ایک مسلک کی مسجد میں دھماکہ ہوا, دوسرے مسلک کی مسجد کے لوگ اپنی نماز چھوڑ کر آئے اور دوسرے بھائیوں کو اسپتال پہنچایا. لیکن میں حیران اور پریشان ہو گیا جب میں نے کچھ زخمیوں سے پوچھا کہ بھائی کیا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ہم نے صدائے تکبیر اللہ اکبر بلند کی تھی نماز کے آغاز پر, اور دھماکہ کرنے والے نے بھی پہلے, بدبخت نے بھی پہلے اللہ اکبر کی صدا بلند کی اور اپنے آپ کو پھاڑ لیا, اللہ اکبر ورسز اللہ اکبر. لیکن پھر مجھے وہ شعر یاد آیا کہ شاید یہ تو ایک ہسٹری ہی رہی ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, کہ کیا تمسخر ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا شبیر کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. تو یہ میرا خیال ہے جو ہم نے علماء سے سنا ہے کہ ہر دور میں ہی ایسا ایک گروہ رہتا ہے جو کہ اپنے طور پر جو ہے وہ انٹرپریٹیشن کرتا رہتا ہے اسلام کی. یہ بھی عجیب مجھے بدقسمتی لگتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹر انجینئر یا میڈیا کے حوالے سے کوئی بات کریں تو میں ایز اے میڈیا پرسن کسی بھی ایسے شخص کو جو کہ میڈیا کی الف بے بھی نہ جانتا ہوں اس کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ میڈیا کے حوالے سے تجزیہ نگار بن کر جو ہے وہ مجھے بتایا کہ کیا ہونا چاہیے. مجھے ایسا لگتا ہے کہیں کہیں کہ مذہب ایک اتنی بیچاری ہر کوئی نے ہر کسی نے پتہ کچھ نہیں ہے, اپنی دو کتابیں اور چار مسجدیں لے کر اپنی انٹرپریٹیشن کرتا ہے, جس کو چاہتا ہے کافر قرار دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, اور ریاست منہ تکتی رہتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے جی, بریک ہمیں ایک لینی. یہاں پر وسیم بادامی صاحب نے ناظرین بڑے اچھے پوائنٹ پہ جو ہے وہ اپنی گفتگو یوں سمیٹی ہے کہ جس طرح سے ایک تو جو 1.5 انچ کی مسجد بنی ہوئی ہے ہمارے ہر طبقے میں, اور پھر ایک اور پوائنٹ جس کے میں اگلے سیگمنٹ میں جس پر میں روشن ڈالنے کی کوشش کروں گا, اپنے معزز مہمانوں سے کہوں گا کہ وہ بات کریں کہ جس طرح سے ہر شخص داڑھی بڑھانے کے بعد اور چار لفظ عربی کے پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ فتویٰ جاری کر دے, اور اس فتوے نے جس قدر انتشار پھیلایا ہے ہمارے ملک میں یا دیگر ایسی سوسائٹیز میں, اس کے صدے باب کے لیے بھی میرا خیال ہے علماء کو بھی آگے آنا پڑے گا, جید علماء کو, صاحب علم علماء کو. ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید جناب انیق احمد صاحب. بریک سے پہلے جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سنی. اچھا, ماخذ اس کا یہی نکل رہا ہے کہ کیا ہم نے سرکار کی اسوہ حسنہ سے جو ہے وہ یہی سیکھا ہے, اس کو اپنے مطابق اس کو تبدیل کر کے, ان چیزوں کو خود گھڑ کے, تعویلیں بنا کے, اور پھر ایسے مضموم کام کرنا جیسے غامدی صاحب نے جس واقعے کی تصحیح فرمائی ہے اس کو دوبارہ انہوں نے بیان کیا, تو اس سے تو بالکل ایک عجیب الگ منظر جو ہے وہ نظر آتا ہے. لیکن جس طرح اس کو استعمال کیا گیا اس گھنونے کام کے لیے, سمجھ نہیں آتی ہے کیسی سوچ ہے اس کے پیچھے.
جی ہاں, اس کے پیچھے جاہلانہ سوچ ہے, یہ تو آپ کی اس بات کا جواب ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی, کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بو لہبی. یہ جو دین کا نام لے کر آگے آتے ہیں اور خود کو محفوظ بنا لیتے ہیں, ایک حجاب اپنے اوپر ڈال لیتے ہیں, جسے اقبال فرماتے ہیں نا کہ قرآن کریم کے مضامین کو اپنی خواہش کے تحت مت ڈھالو, قرآن ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق کی جو بات ہو رہی ہے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ جس طرح گامبی صاحب نے فرمایا قرآن کریم کی اس آیت کی طرف حوالہ آپ کا جا رہا تھا گیا کہ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. میں گاندھی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہم نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا عملی طور پر, لیکن وہ کون سا گھر ہے جس گھر میں, کون سا مسلمان گھرانہ ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم موجود نہیں. قرآن کریم جب موجود ہے تو کیا ہم قرآن کریم کی کم از کم 3 آیات روز تلاوت کر رہے ہیں؟ کیا ہم تربیت اب معاشرے کی تربیت, معاشرہ بنتا کس سے ہے؟ معاشرہ بنتا ہے میری اور آپ کی فیملی سے. کیا میں اپنے بچوں کو, اپنے اہل خانہ کو قرآن کریم کی تربیت دے رہا ہوں, گھر میں قرآنی ماحول رکھ رہا ہوں؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, کیا میں اس آیت کا مصداق بن رہا ہوں؟ عملی شکل اختیار ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ فمن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. یہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کو جب ایسا بنا دیں گے کہ کیسا نبی کیسا خدا, پیسا نبی پیسا خدا, تو زمینی حقائق ایسے ہی ہوں گے جس طرف بات جا رہی ہے. ہم نے کیا کیا
کہ ہم نے کیسی محبت کا دعویٰ ہے اگر ہم اس پہ چل نہیں رہے
جی,
تو کیا صرف 12 ربیع الاول کا دن ہوتا ہے جب ہم محبت کا اظہار کرتے ہیں؟
یہ اپنے آپ کو مطمئن کرنا, چند آنسو بہا لینا, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی کے غلام ہو گئے, نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے, کہ میں ان کا غلام ہوں. مزہ تو اس وقت آئے کہ جب وہ فرمائیں کہ ہاں یہ دیکھو یہ میرا غلام ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور میں یہ سوال رکھنا چاہ رہا ہوں گاندھی صاحب کی خدمت میں کہ قبلہ آپ یہ فرمائیے کہ یہ تمام کام ان حالات حاضرہ کو کئی سال ہو گئے, حالات تبدیل نہیں ہو رہے ہمارے. آپ فرما رہے ہیں کہ یہ تربیت کی ذمہ داری علماء کی ہے, میں نے یہ عرض کی کہ یہ ذمہ داری والدین کی ہے کہ وہ تربیت کریں اولاد کی. اب جو حالات حاضرہ ہم دیکھتے ہیں اس میں علماء کا کردار وہ نہیں ہے جیسا کہ ہمارے اسلاف میں نظر آتا تھا. ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے؟ حکمرانوں کی اصلاح کیا کرتے تھے, حکمران ان کے دروازے پہ آتے تھے اور ان کے سامنے بیٹھ کر روتے تھے. ہمارے علماء, ہمارے فقہا, ہمارے مفسر قرآن, ان کی تربیت کیا کرتے تھے؟ کیا گاندھی صاحب ایسا نہیں ہو گیا کہ آج ہمارے علماء جن کا کام اصلاح کرنا تھا حکمرانوں کی, وہ حکمرانوں کی جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں؟
بالکل. ہمیں اچھا یہ مجھے آپ کا جو سوال ہے انیک صاحب, جو کہ گاندھی صاحب کی لائن مجھے بتا رہے ہیں ڈراپ ہو گئی ہے, میں اسی کوشچن کو تھرو کرتا ہوں امین شہیدی صاحب کی طرف کہ جناب یہ بات بڑا پوائنٹ ویل اٹھایا ہے انیک صاحب نے کہ علماء نہ صرف اب جگہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید ان کا یہ کام نہیں تھا, اور ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا کہ حکمرانوں کی اصلاح تو درکنار, ان کو مزید گمراہ کیا گیا, ان کے ان ناجائز کاموں پر سب جو مہر لگنی تھی وہ بھی علماء نے لگائی ہے اسلامی.
دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو پوری طرح سے سمجھا نہیں ہے. اسلام آیا تھا ایک سسٹم لے کے, ایک نظام لے کر, اس نظام کے تحت آپ نے معاشرے کے اندر ایک عادلانہ نظام قائم کرنا تھا, ایک عادلانہ سسٹم دینا تھا جس کے نتیجے میں امیر اور غریب کا فرق مٹ جاتا, جس کے نتیجے میں سیاہ اور سفید کا فرق مٹ جاتا. لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم اسلام سے اتنے دور ہو گئے کہ ہم نے اسلام کو بنا لیا مسجد کا ایک کام, مسجد کی حد تک, مسجد کی چار دیواری کی حد تک. جب اسلام کو ہم نے مسجد کی چار دیواری کے اندر قید کر دیا تو اس کے بعد پھر باہر کے معاشرے کا اس کام سے, اس فریضے سے رابطہ جو ہے کٹ گیا.
لیکن آج مسجد کا کام, اور میں بتاؤں دستار و جبہ کا کام یہ تو نہیں تھا نا کہ وہ اقتدار کی کرسی پر بھی جا بیٹھے.
میں اسی طرح آ رہا ہوں. دیکھیے آج آپ کے حکمران وہ ہیں جن کا اسلام سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے. جب آپ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر کوئی اور چیز ہے. جب آپ خلافت کی بات کرتے ہیں مسلمان ہیں, لیکن مسلمان اور اسلام دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک چیز کے دو نام نہیں ہیں. مسلمان اور ہے, اسلام اور ہے. آج جو کچھ آپ کے مسلمان معاشرے میں ہوتا ہے اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ابھی آپ نے کل سنا ہوگا کہ یہاں پر ایک مسجد کے خطیب نے ایک 6 سالہ بچے کے ساتھ جس طرح کی زیادتی کی, اور
شرمناک بات ہے,
یعنی آدمی زبان پہ نہیں لا سکتا. یہ کس نے کیا؟ مسجد کے ایک ملہ نے. اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ ہاں وہ مسجد کا ملہ تھا, وہ مسلمان کا اس نے جبہ پہنا ہوا تھا, مسلمان اس نے اپنے نام کے ہاتھ لگایا ہوا تھا, لیکن اس کا کیا تعلق ہے دین کی اس روح کے ساتھ؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب پرانے زمانوں میں آپ جائیں, آپ صدر اسلام کو چھوڑ دیں, بعد کے ادوار میں جب آپ نے دین کو سیاست سے جدا کر دیا, دین کو آپ نے مسجد کے اندر قید کر دیا, سیاست آپ نے اس کو ایک گند قرار دے کر فاسقوں کے حوالے کر دیا, دین کو آپ نے ایک ایسی پاکیزہ چیز کے طور پر پیش کیا جس تک رسائی ایک عام انسان کی نہیں ہے, اس کے لیے مخصوص لوگ ہوتے ہیں.
یہ تو علماء کا کام ہے.
ہاں
یہ تو صرف
جی, اس لیے میں اسی طرف لانا چاہ رہا تھا کہ جب آپ نے یہ تقسیم کر دی, اس کے نتیجے میں
کاٹنا پڑے گا مجھے, شارپ بریک کا کہا جا رہا ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ ٹاپک جو ہے ریوالو کرے گا, وسیم بادامی صاحب کی طرف بھی بڑھیں گے. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں. بریک کے بعد حاضر ہیں جی. وسیم بادامی صاحب, اب چونکہ وقت ہمارے پاس کم رہتا ہے تو اس کو کنکلوڈ کیجئے گا گفتگو کو, کیا سجیسٹ کرتے ہیں آپ؟
دیکھیے جی, میرا تو اپنا یہ خیال ہے, ظاہر ہے اس پہ علماء نے اس پہ گفتگو فرمائی ہے, اگر ہم اپنے اپنے طور پر بھی کم سے کم اگر ہم یہ کر لیں, شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. یہ ہم جو میرا خیال ہے انفرادی طور پر بھی بحثیت معاشرہ بھی, جہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس میں امریکی سازش کون سی ہے, بھارت نے اس میں کیا ٹانگ اڑائی ہے, یہ سارے لوگ سازشیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے, یقیناً کرتے ہیں, لیکن بھائی مسئلہ تو اپنے اندر ہی ہے نا. تو میں اکثر یہ سوچتا ہوں تقسیم ہند سے پہلے ہندوؤں کے ہاتھوں زیادہ مسلمان قتل ہوئے ہندوستان میں, یا تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں مسلمان کیا تو زیادہ مسلمان مرا, مجھے نہیں معلوم اس سوال کا جواب کیا ہے اور کیوں ہے. تو اگر ہم اپنے اپنے طور پر بھی اپنی ذات کی حد تک ہی سیرت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نفاذ جتنا ممکن ہو, ظاہر ہے وہ کہاں اور ہم کہاں کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, کوئی ان کے نام پر ہمارے ماں باپ کی جانیں قربان, ہمارے خاندان, ہماری نسلیں قربان, جتنا ہو سکے اپنی حد تک بھی اگر لاگو کر لیں تو شاید, چونکہ معاشرہ جو ہے وہ اداروں سے اور انفرادی لوگوں کی بہتری سے ایک معاشرہ پروان چڑھتا ہے, اگر ہر فرد اپنی جگہ بہتر ہو جائے شاید بطور معاشرہ ایک بہتر تصویر ہم پیش کر سکیں گے, اور یہ کہنے میں شرم محسوس نہیں کریں گے جو کہ آج کرتے ہیں کہ ہم کہیں اگر کہا جائے کہ جناب یہ مسلمان معاشرہ ہے تو ذہن میں ساتھ ہی کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ بڑی ہی عجیب و غریب ہوتی ہے, جس کو کہنے میں اور دہرانے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے. لگتا یہ ہے کہ اس معاشرے میں اسلام مسلمان ہے, صرف اسلام نہیں ہے, ان معاشروں میں اسلام نہیں ہے لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ضرور ہیں جو کہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے آئیڈیلی.
بالکل ٹھیک ہے. انیق احمد صاحب, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور کیا کنکلوڈ کرتے ہیں آج کی گفتگو؟
یہ وسیم نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرد تبدیل ہو, فرد تبدیل ہوتا ہے تو معاشرہ بنتا ہے, معاشرہ بنتا ہے تو ریاست تبدیل ہوتی ہے, ریاست تبدیل ہوتی ہے تو امت بنتی ہے. بڑی اچھی بات ہے یہ, لیکن کیا اس بات کو ہم اگر جوڑیں یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب حکمہ سے تو کیسا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو فرائض رسالت بتائے جا رہے ہیں, تلاوت آیات, یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم, تزکیہ, معاشرے کا تزکیہ, فرد کا تزکیہ آپ نے کیا اور کر کے دکھایا, اور کتاب و حکمت کی تعلیم. اب یہ جو کتاب و حکمت کی تعلیم ہے یہ کیا ہے؟ یعنی اس کو مختصر کر دیتے ہیں, کیا آج بھی ہمیں اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا؟ ہاں اسی طریقے پر عمل کرنا ہوگا. صرف خواہشات سے ہم اپنی منزل یا مقاصد یا اہداف کو نہیں پا سکتے, ہمیں کام کرنے کے لیے ایک عملی حکمت اختیار کرنی ہوگی. عملی حکمت, حکمت عملی تو بزا ہوتی رہتی ہے. ہم نے بہت جو
جاتے ہم اپنا تذکیہ بھی اگر کرتے جائیں تو یہ بتائیے گا کہ کیا میڈیا یا میڈیا پرسن جو ہم جیسے آپ جیسے جو ہیں, کیا ہم لوگ اپنا کردار اس سلسلے میں ادا کر رہے ہیں؟ اسے
دیکھیے, من حیث المجموع میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر رہے. اب اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں کہ رمضان ٹرانسمیشن ہم دیکھتے ہیں, ہم یہ کل سے ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں جو ہوتی ہیں اوکیزنل ٹرانسمیشن, اس میں کیا ہوتا ہے کہ دین کو ایک ٹھٹول کے انداز میں پیش کیا جاتا ہے, دین کی جو روح ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا محض یہ بتانے آئے تھے دنیا کو اور ہمیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو؟ آپ یہ فرمانے آئے تھے اور آپ یہ ہم دیکھنے آئے تھے کہ یہ بنو اور یہ نہ بنو. ہم نے یہ جو ابھی بات کسی ہمارے موضوع مہمان نے کی تھی
بہت اچھا کہ ریچولز. انیک صاحب میں معذرت کے ساتھ یہاں پہ کاٹوں گا چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اور آخری جو ہے وہ ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں شہیدی صاحب کی گفتگو سے بھی. شہیدی صاحب یہ جو اچھی بات انہوں نے کی ہے کہ صرف ایک دن نہیں ہے صرف رمضان ٹرانسمیشن ایک مہینے کی نہیں, اس کو ہمیں پورے سال یا اپنی زندگی کے جتنے بھی ایام ہیں خدا نہ خواستہ کبھی بھی یہ سانسیں جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہیں تو اس کو لے کے چلنا پڑے گا ہمیں.
دیکھیے میں اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کروں گا کہ اگر ہمارے معاشرے کے تین طبقات کی اصلاح ہو جائے, یہ رسول کریم کی حدیث میں بیان کر رہا ہوں, تین طبقات کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے. ان تین طبقات میں سب سے پہلا طبقہ علماء کا ہے. علماء نفس پرستی اور شکم پرستی سے باہر نکل آئے اور دین کی طرف آئے.
دوسرا
عمراء ہیں, ہمارے حکمرانوں کی اصلاح ہو. اور تیسرا مالدار طبقہ. اگر ان تین طبقات کی اصلاح ہو جائے تو عام عوام انہی تین طبقات کو فالو کر رہی ہوتی ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی ذمہ داری علماء کی بنتی ہے کہ وہ اپنی موجودہ صورتحال سے نکلیں اور دین کی ترویج کریں, اپنے پیٹ کی ترویج نہ کریں.
بہت بہت شکریہ تمام ہمارے معزز مہمانوں کا. اور آخر میں چونکہ ایک بڑا دن ہے تو سرکار کے حضور ہم سب کی یہی جو ہے وہ گزارش ہے کہ بخشش تیری آنکھوں کی طرف دیکھ رہی ہے, محسن تیرے دربار میں چپ چاپ کھڑا ہے. اللہ نگہبان.